بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی آپ کی خدمت میں انداز جہاں لے کر حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے عراق میں دہشت گردی اور تکفیری فتنہ انگیزی، اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ یہ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں عراق مسلسل دہشت گردانہ حملوں اور واقعات کی لپیٹ میں ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب عراق کے معصوم اور بے گناہ شہری دہشت گردوں کے حملوں کا نشانہ نہ بنتے ہوں، اور وہ دہشت گرد جنہیں امریکہ، سعودی عرب، قطر اور ترکی جیسے ملکوں کی براہ راست حمایت اور پشت پناہی حاصل ہے۔ اس دوران خود عراقی حکومت نے دہشت گردوں کے خلاف شکنجے کسنے شروع کر دیے ہیں، اور جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں بڑی تعداد میں دہشت گرد گرفتار بھی کیے گئے ہیں، اور جو دہشت گرد حالیہ دنوں میں عراق میں گرفتار کیے گئے ہیں ان میں بیشتر ایسے ہیں جن کا تعلق سعودی عرب سے ہے۔ آخر سعودی عرب تکفیری گروہوں اور تکفیری دہشت گردوں کو ہر طرح کی مالی اور اسلحہ جاتی امداد فراہم کر کے اور عراق میں بے گناہ معصوم شہریوں کا خون بہا کر کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس سے اس کو کیا فائدہ ملے گا، اور تکفیری گروہ کیوں، کس لیے اور کن مقاصد کے لیے معرض وجود میں لائے گئے ہیں، یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں۔ مگر ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے معزز مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
عراق میں تشدد کا سلسلہ آج بھی جاری رہا اور الگ الگ واقعات میں درجنوں افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے۔ اس ملک میں بدامنی کے واقعات معمول کا حصہ بن چکے ہیں، چنانچہ رواں سال کے دوران دہشت گردانہ واقعات میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 4000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب عراق میں درجنوں کی تعداد میں لوگ جاں بحق اور زخمی نہ ہوتے ہوں۔ امریکہ نے سن 2003 میں عراق پر حملہ کیا تھا تو جہاں عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی نابودی کو اپنا ہدف قرار دیا تھا، وہیں یہ بھی اعلان کیا تھا کہ وہ عراق کو جمہوریت، آزادی اور رفاہ و آسائش سے آراستہ ملک میں تبدیل کر دیں گے۔ مگر امریکہ عراق میں اپنا اعلانیہ مشن مکمل کر کے جا چکا ہے، اور یہ ملک رول ماڈل بننے کے بجائے عبرت کا مقام بن گیا ہے۔ عشروں تک آمریت کے مظالم کی چکی میں پسنے والے ملک عراق میں اس وقت جمہوری حکومت ہے جس میں تمام طبقات اور فریقوں کو نمائندگی حاصل ہے۔ عراق کے صدر جلال طالبانی ہیں جو کرد رہنما ہیں، پارلیمنٹ کے اسپیکر اسامہ نجیفی ہیں جو سنی فرقے کے نمائندہ سمجھے جاتے ہیں، وزارت عظمیٰ نوری المالکی کے پاس ہے جن کا تعلق شیعہ فرقے سے ہے، کابینہ اور پارلیمنٹ کے اندر بھی تمام فرقوں اور طبقات کو نمائندگی حاصل ہے۔ بنابری اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ملک میں جمہوریت قائم ہو چکی ہے۔ اس کے باوجود اس ملک میں دہشت گردانہ واقعات کا تسلسل اور تواتر کے ساتھ رونما ہونا لمحہ فکریہ ہے۔ عراق کے امور پر گہری نظر رکھنے والے ماہرین اس ملک میں جاری تشدد اور بدامنی کے عوامل کا جائزہ لیتے ہوئے چند اہم نکات کا ذکر کرتے ہیں۔ بدامنی کا ایک اہم عامل سعودی عرب کو قرار دیا جاتا ہے۔ سعودی عرب عراق ہی نہیں بلکہ اپنے کسی بھی ہمسایہ ملک میں کامیاب جمہوری نظام برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس ملک کے سلطنتی نظام کو اپنے وجود کے لیے جمہوریت سب سے بڑا خطرہ نظر آتی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے پڑوس میں ہر جمہوری نظام کو ناکام ظاہر کر کے اپنے ملک کے عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ سلطنتی نظام ہی بہترین نظام ہے۔ سعودی عرب کی اس تشویش کی وجہ بالکل واضح ہے، کیونکہ اس ملک میں بھی اسلامی بیداری کی لہر پہنچ چکی ہے اور عوام نے اپنے حقوق کا مطالبہ شروع کر دیا ہے۔ سعودی عرب نے ملک میں کسی بھی سیاسی جماعت اور گروہ کی تشکیل کو ممنوع قرار دے رکھا ہے، لیکن رپورٹوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک میں غیر اعلانیہ طور پر سیاسی تنظیمیں تشکیل پا چکی ہیں اور اپنی سرگرمیاں انجام دے رہی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ملک میں 90% اساتذہ کا تعلق اخوان المسلمین تنظیم سے ہے۔ یہ صورتحال اس بات کا باعث بنی ہے کہ سعودی عرب شروع ہی سے عراق میں جمہوریت کو ناکام ظاہر کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے لیے سعودی حکام اور خاص طور پر انٹیلیجنس کے سربراہ بندر بن سلطان عراق میں ہونے والے دہشت گردانہ واقعات کے لیے ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں۔ عراق میں بدامنی کی دوسری وجہ شام کے حالات ہیں۔ شام میں لڑنے والے القاعدہ اور اس سے وابستہ دہشت گرد گروہوں کو امریکہ اور سعودی عرب سمیت متعدد ملکوں سے اسلحہ اور افراد آسانی سے مل رہے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ تنظیم طاقتور ہو گئی ہے۔ القاعدہ کے افراد شام کے ساتھ ہی عراق میں بھی لڑ رہے ہیں۔ تنظیم نے ایک اتحاد قائم کیا ہے اور اپنے خاص عزائم کے تحت اس کا نام عراق و شام کی اسلامی حکومت رکھا ہے۔ عراق میں بدامنی کی ایک اور اہم وجہ امریکہ ہے، جو اس ملک کی جمہوری حکومت کو اپنے اشاروں پر نچانے میں ناکام رہا ہے۔ عراق کی حکومت نے بحران شام کے سلسلے میں امریکہ اور سعودی عرب کے موقف سے الگ اسٹریٹجی اختیار کی ہے، جو سامراجی طاقتوں کے لیے ناقابل تحمل ہے۔ چنانچہ یہ طاقتیں عراق کو سزا دینے کے لیے دہشت گردی کا حربہ استعمال کر رہی ہیں۔ ان حالات میں عراق کے سیاسی حکام اور عوام کی ذمہ داری ہے کہ دانشمندی سے کام لیں اور باہمی اتحاد کے ذریعے موجودہ بحران کا مقابلہ کریں، جو بیرونی طاقتوں کی جانب سے اس ملک پر مسلط کر دیا گیا ہے۔
ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت عراق بدترین دہشت گردانہ واقعات اور حملوں کا شکار ہے، اور یہ دہشت گردی وہ عناصر اور وہ گروہ کر رہے ہیں جنہیں سعودی عرب، قطر، امریکہ اور علاقے کی بعض دیگر عرب حکومتوں کی حمایت حاصل ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم جائزہ لیں گے کہ ان دہشت گردانہ واقعات کے پیچھے کیا مقاصد ہیں اور اس مرحلے پر اچانک ان واقعات میں تیزی کیوں رونما ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے عالمی امور کے ماہر جناب سید علی شہباز صاحب کو۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے ڈاکٹر شبیر رضوی صاحب، اور ہمارے دہلی اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے عالمی امور اور بین الاقوامی امور کے ماہر پروفیسر ارشی خان صاحب، جبکہ ہم نے عرض کیا کہ ہمارے لندن اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے بین الاقوامی امور کے تجزیہ نگار جناب شبیر رضوی صاحب۔ تو آغاز ہم کرتے ہیں یہاں تہران اسٹوڈیو میں موجود جناب علی شہباز صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
علی شہباز صاحب، بہت سے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو اچانک عراق میں تیزی آئی، ابھی کل رات بھی بغداد سمیت عراق کے مختلف شہروں میں انتہائی خوفناک اور بہیمانہ بم دھماکے ہوئے ہیں، جس میں کم از کم 60 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ تو مبصرین کا بعض یہ کہنا ہے کہ جو اچانک تیزی آئی ہے، اس کا مقصد یہ کہ اب جب کہ شام میں دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کو شکست ہو رہی ہے، تو وہ عراق میں ایک نیا محاذ کھولنا چاہتے ہیں۔
صحیح.
اگرچہ ماضی میں بھی 2006 میں بھی اسی طریقے کے واقعات عراق میں رونما ہوئے ہیں، لیکن اس وقت علاقے کی صورتحال کچھ مختلف تھی، لیکن اب ایک مقصد یہ بتایا جا رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ چونکہ آج بر صغیر میں 11 ذی قعدہ ہے، ولادت باسعادت امام ہشتم امام رضا علیہ السلام کی تبریک پیش کرتا ہوں۔ جیسا آپ نے اشارہ کیا، یہ حالات جو ہے حساس ہے، چونکہ شام کا بحران ہے اور اس طرح جو ہے شام میں جو ہے دہشت گردی کا بازار گرم ہے، اور حکومت کے شام کو گرانے کے لیے تقریباً 2.5 سال سے بلکہ کچھ اور زیادہ جاری ہیں ٹیررس وغیرہ کے جو مہم وغیرہ جاری ہیں، اور سٹریس کے جو عناصر جو پیچھے ہیں۔ تو رہا ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ شام میں تو ناکام ہو چکے وہ لوگ، میرے خیال سے کامیاب تو نہیں ہوں گے بشار اسد کی حکومت گرانے میں، حالانکہ امریکہ بھی آیا تھا بڑے بلبوتے کے، امریکہ بلبوتے پر کام کر رہے تھے، امریکہ بھی بڑے زور و شور سے آیا تھا، لیکن امریکہ کو جو ہے حالات کو دیکھتے ہوئے عقد نشین نہیں کرنا پڑا۔ رہا اصل مقصد یہ ہے کہ عراق میں جو ہے نا امنی پھیلائی جائے، عراق میں جو ہے آپس میں جو ہے تفرقہ ڈالا جائے۔ اور دیکھیے عراق میں جو تفرقہ، جیسا آپ نے اشارہ کیا، 2006 میں جو ڈالا گیا تھا، اس میں ان کا ہدف یہ تھا کہ اہل سنت اور شیعوں میں جو اختلافات پیدا کرے، رہا کامیاب نہیں اس میں۔ اب دیکھیں وہاں بہت ہی جو ہے، جیسا آپ نے گزارش میں بھی رپورٹ میں بھی ہمارے ناظرین دیکھے ہیں، یعنی وہاں کی حتیٰ کہ حکومت بھی اس میں ڈیموکریٹک الیکٹڈ حکومت ہے۔ اب دیکھیے کیسا کہ جو نجیفی ہیں، جو پارلیمنٹ کے رہنما ہیں اسامہ نجیفی، وہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، پریزیڈنٹ جو ہے کرد ہیں، اور جو ہے وزیر اعظم عراق کے جو ہے شیعہ ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی جو وہاں پہ مذاہب ہیں یا مکتب فکر ہیں، حکومت میں جو سب کا حصہ ہے۔ تو یہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ حکومت بعض جو ہے ملکوں کے لیے، جو بعض پڑوسی ممالک کے لیے خطرہ بن چکی ہے، جہاں پہ ڈیموکریسی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے عراق کے جو ہے بارڈرز پہ کون کون سی حکومتیں ہیں، اگر آپ دیکھ لیجئے، ادھر جو ہے اردن لگا ہوا ہے، وہاں پہ ڈیموکریٹک حکومت نہیں ہے اردن میں۔ اس طرح جو ہے نیچے کویت ہے، کویت میں جو ہے ڈیموکریٹک حکومت نہیں ہے۔ اور سب میں بڑی چیز سعودی عرب ہے۔ سعودی عرب میں تو جو ہے ڈیموکریٹک حکومت کا نہ صرف نام و نشان ہے، بلکہ خود سعودی عرب کی حکومت کی جو ہے مشروعیت زیر سوال ہے، قانونی حیثیت زیر سوال ہے۔ آیا حکومت کیسے تشکیل ہوئی، یہ حکومت کے جو ہے حاکم ہے کون، کتنا فیصد جو ہے ان کا افسر محفوظ ہے وہاں پہ، اور کیا خطرہ ہے ان کو اور کس وجہ سے ہے؟ چونکہ دیکھیے عراق اگر واقعا قوی ہو جائے، عراق جو ہے اگر اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے اور عراق کے عوام جو ہے واقعا جو ہے ناامنی کو یا بدامنی کو کنٹرول کر لیں، تو سب میں بڑا خطرہ جو ہے ان استبدادی حکومتوں کے لیے ہوتا ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا عوام کی نمائندگی نہیں کرتے، جیسا کہ ان وہاں پہ بھی جو ہے ایک عجیب قسم کا جو ہے بحران ہے، بحرین میں دیکھیے آپ تقریباً بحرین میں جو ہے بحرین کے عوام نہیں چاہتے کہ جو ہے حکومت آل خلیفہ کی باقی رہے وہاں پہ، تو لہٰذا یہ صورتحال جو سعودی عرب میں بھی ہے، اور سعودی عرب جو ہے اصل جو فتنے کا باعث ہے، اصل جو بم کے دھماکے ہو رہے ہیں، اس کا ریشہ، اس کا جو ہے کنیکشن پورا جو ہے سعودی عرب ریاض سے ملتا ہے، جتنے بھی جو ہے حتیٰ کہ شام میں بھی جو بحران مچا ہے، جیسا کہ گزارش میں آپ لوگوں نے سماعت فرمایا سنا آپ، یعنی بندر بن سلطان جو ماسٹر سپاہی ہیں سعودی عرب کے، وہ چاہ رہے ہیں کہ شام میں بھی صورتحال جو ہے خراب ہو، اور رہا یہ گیس وغیرہ کیمیکل جو استعمال ہوئے ہیں اس پہ جو ہے سعودی مارکنگ کے بیلنس بھی وہاں پہ دستیاب ہوئے ہیں، یہ سعودی عرب سے سپلائی ہوئی تھی شام کے غوطہ علاقے وغیرہ کے لیے، تو لہٰذا وہی سعودی عناصر، وہی ٹیررسٹ، وہی جو چاہتے ہیں کہ تفرقہ، اور وہی جو ہے ہار چکے ہیں تفرقہ ڈالنے میں، تاکہ چنانچہ دیکھیے آپ اہل سنت اور شیعہ باہم آپس سے مل کے نماز جمعہ جو ہے عراق میں ادا کر رہے ہیں، بغداد ہے، دوسرے شہروں میں ہے، حتیٰ کہ جہاں جہاں بھی جو ہے مشترکہ آبادی ہے، ہاتھ ساتھ ساتھ جو ہے سنی اور شیعہ، کوئی تفرقہ نہیں ہے، اتحاد ہے، یعنی اہل سنت بھی سمجھ چکے ہیں کہ القاعدہ کا تعلق یا مثلا جو ہے جس قسم کا بھی گروہ ہو تو تکفیری گروہ ہے، اس کا تعلق جو ہے مذہب اسلام سے نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے صہیونیوں کی اماں پر، امریکہ کے اشارے پر، وہابیوں کے سعودی عرب کے جو ہے دستورات پر یہ عمل کرتے ہیں، ان کا اصل مقصد ہے کہ یہاں تفرقہ ڈالا جائے۔ اب دیکھیے بغداد میں جو ہے بم کے دھماکے ہوئے، کون مارے جا رہے ہیں اس میں؟ بے قصور مرد، بے قصور خواتین، بے قصور بچے، آیا اسلام جو ہے اجازت دیتا ہے اس بات کی؟ نہیں، بالکل نہیں، اسلام ہے ہی نہیں کہ جو ہے آپ جو ہے ناحق جو ہے عوام کا خون بہائیں۔ اچھا بم کے دھماکے کہاں ہو رہے ہیں؟ مارکیٹ پلیسز میں، بازاروں میں ہو رہے ہیں، بسز میں ہو رہے ہیں، مساجد میں، حسینیے میں، آیا نماز پڑھنے والوں کا خون بہانے والا آیا وہ مسلمان کہلا سکتا ہے؟ اگر آپ کے پاس کوئی واقعی کو منطق ہو، کوئی لاجک ہو، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو ہے فکر جو ہے بہت ہی اچھی ہے اور ہم واقعی جو ہے خالص اسلام پہ جو ہے ہم عمل کر رہے ہیں، تو آئیے بیٹھے گفتگو کریں، گفتگو دیکھیں آپ کو کیا ہو رہا ہے، آیا مسلمانوں کے آپس میں مارنا یا کرسچن چرچز پہ حملہ کرنا، جبکہ روز مباہلہ جب ہوا تھا رسول اللہ سے جو ہے نجران کے رہنے کا وفد آیا تھا مذاکرات کرنے کے لیے اسلام کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کا ایک گوشہ ان کے حوالے کیا تھا کہ اپنے آئین کے مطابق اپنی عبادت کریں، حالانکہ مسلمان نہیں تھے، اور یہی جو ہے جو اپنے آپ کو جو ہے مسلمان خالص کہتے ہیں، اور ایک طرف سے ویسٹرن پریس کی بیکنگ ہے، اب آپ دیکھیے ویسٹرن میڈیا یا اسرائیل کا کنٹرول کیا ہوا میڈیا ہمیشہ سعودی عرب اور اسے کارندوں کو، خواہ وہابی ہو، طالبان ہو، یا القاعدہ ہو، یا سلف ہو، جب کو کہتا کہ پیوریٹینیکل مسلمس یعنی خالص مسلم، آئے اسلام یہی ہے مرد بے خصوص عوام کا خون بہانا، تو نہیں، چونکہ جو ہے سعودی عرب کو خطرہ ہے کہ اس کے وہاں پہ جو ہے اس کے ہاتھ سے حکومت نہ چلا جائے، اگر وقت ہے تو ان کو اشارہ کرتا چلوں میں،
جی میں دوبارہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا،
تو بہرحال جو ہے اصل مقصد ان کا یہ ہے کہ عراق میں جو ہے امنیت قائم نہ ہو اور عراق میں جو ہے تفرقہ ہو، تاکہ جو ہے حکومت اگر سقوط کرے، یہاں پہ جو ہفتہ افراتفری ہو تو سعودی عرب کو اپنا اثر و نفوذ بڑھانے کا کچھ موقع ملے، چنانچہ قبائل وغیرہ کو بھی میں سنا تھا کہ دعوت دی گئی تھی جی کہ آئیں وہاں پہ، تو لہٰذا آگے
اس سلسلے میں گفتگو ہوگی، جی ہاں چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں عالم امور کے ماہر ڈاکٹر شبیر رضوی صاحب، السلام علیکم جناب۔
علیکم السلام، آپ کو مبارکباد مولود امام کے موقع پر۔
جی
حضور،
آج برصغیر پاکستان، ہندوستان میں اور بعض علاقوں میں فرزند رسول حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت باسعادت انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے اور جشن کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بہرحال ہم آپ سب کو اور خاص طور پر برصغیر کے عقیدت مندوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، آپ کا شکریہ اس طرف یادوری کا، اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہم سبھی لوگوں کو توفیق دے کہ ان بزرگ ہستیوں کے بتائے ہوئے حقیقی اور واقعی راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق حاصل ہو۔ بہرحال میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے عراق میں، اور جس طریقے سے عراق میں بے گناہ معصوم شہریوں کو، اس میں تفریق نہیں کی صرف شیعہ، یہ اور بات ہے کہ اکثریتی شیعہ علاقے کو زیادہ نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن سنی مسلمانوں کی مساجد کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، چنانچہ بصرہ کے علماء نے مساجد کو بند کر دینے کا فیصلہ کیا ہے ان دہشت گردوں کے حملوں کے خوف سے؟ چونکہ اہل سنت ہوں یا اہل شیعہ کسی کی مساجد ان دنوں محفوظ نہیں، کن کے ہاتھوں؟ وہ جو اپنے کو خالص مسلمان تکفیری کہتے ہیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس طرح کے حملوں اور اس طرح کے دہشت گردانہ واقعات سے تکفیری گروہوں، ان کے آقاؤں، خاص طور پر امریکہ اور سعودی عرب کو کیا حاصل ہوگا؟
دیکھیے، اصل میں سچویشن جیسے برادر نے تہران سے فرمایا اور آپ کے انٹروڈکشن میں، کہ ایک مہم اس وقت سچویشن جو ڈیولپ ہو رہی ہے وہ یقینی طور پر سعودی عربیہ نہیں چاہتا کہ وہاں پر ڈیموکریسی ہو، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ایجپٹ میں ایک سال کی حکومت کو ختم کیا انہوں نے، وہاں پر ملٹری پاور آ گیا ہے۔ اسی طرح عراق اگر جو ہے پراپرلی ڈیموکریٹکلی چلتا ہے اور اسٹرانگ ہوتا ہے اور اس میں ایک پختہ نظام قائم ہوتا ہے وہاں پر، تو یقینی طور پر وہ سعودی کے لیے اور دوسرے خلیجی مونکیز کے لیے جو ہے ڈینجر بن سکتا ہے۔ مگر اس سے ایک اور اہم چیز جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ عراق کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں۔ عراق میں جو ہے نارتھ میں وہ چاہتے ہیں کہ کردس کا علاقہ ہو، بیچ میں عراق کے جو ہے سنی برادران کی ایک سورٹ آف ملک بنایا جائے، اور ساؤتھ میں جو ہے شیعوں کا، اور اسی طرح سیریا میں بھی چاہتے ہیں کہ تین حصوں میں اس کو بانٹ دیا جائے، علوی ایک طرف ہو جائیں، کردی ایک طرف ہو جائیں، اور پھر یقینی طور پر جب کردی جو ہے اگر عراق کے اور سیریا کے ملتے ہیں تو پھر ایجپٹ ترکی میں بھی اس کا پرابلم ہوگا، کیونکہ تین علاقوں میں کردستان اور کردی بیک گراؤنڈ کے لوگ رہتے ہیں۔ تو جو پالیسی ڈیولپ ہو رہی ہے کہ نہ صرف ڈیموکریسی کو فیل کیا جائے وہاں پر، مگر ملکوں کو کاٹ پیٹ کر کر چھوٹا چھوٹا بنایا جائے۔ ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے بالکنائزیشن، یعنی کہ جو فارم یوگوسلاویا میں جو جس طرح سے ملکوں کو ڈیوائڈ کیا گیا، چھوٹا چھوٹا کیا گیا، اسی طرح مڈل ایسٹ میں چاہتے ہیں وہ گرینڈ پلان، جو یعنی کہ پلان جس تحت واشنگٹن کام کر رہا ہے، وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اسلامک اور مسلم ممالک کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، چاہے وہ پاکستان کے تعلق سے ہو، چاہے وہ ایران کے بارے میں بھی ان کا پلان ہے کہ جیسے خوزستان اور بلوچستان کو الگ کیا جائے۔ تو یہ پلان جو ہے بہت تیزی سے وہ دوڑانا چاہتے ہیں۔ مگر میرا خیال ہے کہ جتنے بھی یہ پلان ہو، اس وقت جو سیریا کے تعلق سے امریکہ کی شکست ہوئی ہے، یعنی کہ بہرحال انہوں نے جو پچھلے دو ہفتے سے پروپوگینڈا کر رہے تھے کہ ہم اٹیک کریں گے، وہ نہیں کر سکے۔ اور ایک چیز جو انٹرسٹنگ ہوتی ہے کہ پچھلے 10 سال میں واشنگٹن کی ایلیٹ اور واشنگٹن کے جو اسٹریٹجی میکرز ہیں، انہوں نے نہ پچھلے 10 سال کی مشکلات سے کچھ سیکھا ہے اور نہ کچھ بھولا ہے۔ یہ لگتا ہے کہ احمقانہ طریقے سے پالیسی بنائی جا رہی ہے، جس سے نہ صرف عراق کے عوام مارے جا رہے ہیں، مگر اس کا پرابلم، اس کی مشکلات، اس کی دشواریاں واشنگٹن تک پہنچ رہی ہیں، لندن تک پہنچ رہی ہیں اور پیرس تک۔ ہمارے یہاں جو اکنامک مسائل ہو رہے ہیں، وہ یقینی طور پر یہ جنگی حالات انہوں نے جو عراق میں کریٹ کیا، افغانستان میں، اور چاہ رہے تھے کہ سیریا میں بھی، تو اس کا امپیکٹ جو ہے یقینی طور پر یورپ میں ہو رہا ہے، اور یورپ کی عوام نہیں چاہتی ہے کہ اور مزید جنگ کہیں اور کی جائے مڈل ایسٹ میں۔ تو اس کا ایک فائدہ یہ نکل سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عراق کی سچویشن بہتر ہو، مگر کیونکہ انہوں نے اپنی تکفیری گروپس کو اس طرح سے فنڈنگ کی ہے، اس طرح سے سپورٹ کیا ہے، اور ابھی جو نئی رپورٹس آ رہی ہیں کہ یہ جو گیس کا اٹیک سیریا میں ہوا تھا، اس کی سارن گیس جو ہے یعنی کہ عراق سے بن کر یہ تکفیری گروپس کو پہنچی اور انہوں نے اس کا استعمال کیا ڈیماسکس میں۔ تو جیسے آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ ابوبکر البغدادی جو آج کل سیریا میں بیٹھا ہوا ہے، پہلے عراق میں ہوتا تھا، اور اس نے جو ہے جمہوری اسلامی عراق اور شام کا نعرہ لگایا ہے کہ وہ ایک ملک بنانا چاہتے ہیں جہاں پر جو ہے دہشت گرد کے لیڈرز کو ایک پوزیشن ملے، اور وہاں سے وہ دہشت گردی کو اور آگے پھیلا سکیں مسلم ممالک میں۔
جی، بہت شکریہ آپ کا۔ چلتے ہیں دہلی اسٹریٹ، جہاں پر موجود ہیں اسٹریٹجک امور کے ماہر ڈاکٹر رشید خان صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام.
جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان دنوں عراق میں جو صورتحال ہے اس کو بہرحال مبصرین جو ہے وہ شام کے حالات سے جوڑ کر ہر حال میں دیکھ رہے ہیں. 2006 میں سعودی عرب، امریکہ اور بعض دیگر حکومتوں کی حمایت اور سرپرستی سے ایک گروپ وجود میں آیا تھا جس کا نعرہ تھا کہ دولت الاسلامیہ فی العراق، ہم عراق میں ایک اسلامی حکومت قائم کریں گے. اب وہی تکفیری گروہ ہے جو اپنے اس نعرے کو کاغذ پر تھوڑا سا پھیلا دیا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ دولت الاسلامیہ فی العراق و شام، اور وہی جو ہے ان دنوں شام میں جو ہے وہ جنگ کر رہا ہے اور بے گناہ معصوم شہریوں کا خون بہا رہا ہے. جو حالات پر نظر رکھنے والے مبصرین ہیں اور ایکسپرٹ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان دنوں خاص طور پر عراق میں وہی حملے، وہی اسلحے استعمال کیے جا رہے ہیں جو شام میں دہشت گرد عناصر استعمال کر رہے ہیں. کار بم دھماکوں کے لیے وہی روشیں اپنائی جا رہی ہیں جو شام میں کی جا رہی ہیں. میرا سوال یہاں پر آپ سے صرف یہ اس مقدمے کے بعد کہ جان کیری یا امریکی حکام شام میں غوطہ شرقی میں نام نہاد کیمیاوی ہتھیار کے استعمال میں مارے جانے والے 100-150 بے گناہ شہریوں کے مارے جانے پر آنسو بہاتے ہیں مگر مچھ کے، اگرچہ یہ اسلحے خود دہشت گردوں نے استعمال کیے تھے، اور اس کا بہانہ بنا کر شام کی حکومت پر حملے کرنے کی کوشش کریں. آئے دن 100-150 لوگ عراق میں مارے جا رہے ہیں، جن میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں. تو کیا یہ جو عراق میں مارے جانے والے لوگ ہیں یہ انسان نہیں ہیں، یا صرف اس لیے کہ یہ حکومت کی طرف سے ان کے نگاہوں میں مارے نہیں جا رہے ہیں، دہشت گردوں کی طرف سے مارے جا رہے ہیں، اس لیے ان کا خون جائز اور مباح ہے؟
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کافی ڈوالٹی ہے، ڈوالزم ہے پورے امریکن فارن پالیسی میں، امریکہ کے نظریے میں. اور اگر آپ دیکھیں گے کہ جس طرح سے امریکہ نے وعدہ کیا تھا جب عراق میں وہ آئے تھے، پال بریمر صاحب کی حکومت آئی تھی 2003 میں، وہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوئے تھے، اس کے بعد ایک کولیشن آتھورٹی بنی، پروویژنل کولیشن آتھورٹی بنی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے انہیں محسوس ہوتا گیا کہ عراق میں اگر شیعہ اور سنی ایک ہو گئے، اگر وہاں پہ سوسائٹی مستحکم ہو گئی، اگر وہاں پہ ایک اسٹرانگ اسٹیٹ ایمرج کر گیا، اگر وہاں پہ ایک اسٹیبل گورنمنٹ آ گئی، تو جو عراق کے مخالف لوگ ہیں پھر ان کی چلتی نہیں چلے گی. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس لیے کہ عراق ایک کافی امپورٹنٹ کنٹری ہے، جغرافیکلی کافی امپورٹنٹ ہے، اسٹریٹجیکلی کافی امپورٹنٹ ہے، اکنامیکلی کافی رچ ہے، نیچرل ریسورسز ہے وہاں پہ، اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ وہ ایران کے بغل میں ہے اور سعودی کے بغل میں ہے. تو ایک طرف ایران ہے، دوسری طرف سعودی عربیہ ہے. جو سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ایران میں ہوا، عراق میں ہوا، وہ یہ ہوا کہ کافی عرصے کے بعد ایران اور عراق میں ایک دوستی کا ماحول بنا، ایک فرینڈلی سچویشن بنا. اور اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ایران ایک جمہوری ملک ہے اور ایک کافی بڑا ملک ہے، کافی امپورٹنٹ ہے، یہ پرشین گلف میں ایک پاور ہے. دوسری طرف عراق ایک ٹوٹا ہوا ملک، لیکن پھر بھی وہاں کے لوگ، وہاں کی گورنمنٹ نے ایک فرینڈشپ، تو ایک کافی یونٹی ایمر. نمبر ایک. نمبر دو، آپ دیکھیں گے کہ ایران کئی طرح سے تعاون کرنا چاہ رہا تھا یا کرنا چاہتا ہے عراق کے ساتھ، تو عراق ایک اسٹیبل سچویشن میں آ سکتا تھا. لیکن تمام وہاں پہ جو مہم چل رہی ہے، اگر آپ 2003 کے بعد سے دیکھیں، یا وہاں پہ جس طرح سے کانسٹیٹیوشن کے لایا گیا، یا وہاں پہ جس طرح سے وفاقی دستور کو بنایا گیا، جس طرح سے وہاں پہ کردوں کو اتنی زیادہ آٹونومی دی گئی کہ وہ بالکل آزاد ہو رہے ہیں، پہلے فیز میں وہاں پہ سنیوں کو امریکن نے مارا، پھر اس کے بعد وہاں پہ اب وہ سنیوں کو امریکن استعمال کر رہے ہیں، کچھ بہکے ہوئے مطلب ایکسٹریمسٹ سنیوں کو استعمال کر رہے ہیں کہ وہ شیعوں پہ حملہ کریں، تو پورے سیکٹیرین سچویشن میں عراق کو ملوث کر دیا ہے. اس لیے کہ وہاں پہ جو مین پروجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ عراق تین لیول پہ اسٹرانگ نہیں ہو، اسٹیٹ لیول پہ اسٹیٹ ایمرج نہیں کرے، گورنمنٹ کے لیول پہ اسٹیبل گورنمنٹ نہیں ہو، اور سوسائٹی کے لیول پہ ہارمنی نہیں ہو. جب تک کہ سوسائٹی میں ہارمنی نہیں ہوتی ہے، جب تک کہ پولیٹیکل یونٹی نہیں ہوتی ہے، ڈیموکریسی کامیاب نہیں ہوگی. اور اگر عراق میں ڈیموکریسی کامیاب ہو گئی تو ایران ایک طرف ڈیموکریسی ہے، عراق ایک طرف ڈیموکریسی ہے، तो इसकी एक लहर पैदा हो सकती है पूरे खित्ते में और वहां पे एक मॉडल इमर्ज कर सकता है। जैसे ईरान एक मॉडल है, चाहे इसको लोग एक्सेप्ट करें या नहीं करें, हर चीज में कमजोरियां हैं या अच्छाइयां हैं। उसी तरह से इराक भी एक मॉडल इमर्ज कर सकता था एज ए अरब, मतलब एज ए अरब डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ये खदशा था वहां पे लोगों को, इसलिए वहां पे बहुत सारी एक्टिविटी चल रही है। आप जानते हैं कि 2005 मेरे ख्याल से 2004-2005 में मैं ये सुनता था कि वहां पे ओसामा बिन लादेन की काफी वहां पे वीडियोस चलाए गए, काफी ज्यादा वीडियोस चलाए गए। अब ये वीडियोस कहां से आए इराक में, वहां पे कौन को लाया गया, कौन उसको दिखा रहे थे, बहुत सारे उस तरह के चैनल्स खुले, उस तरह के अखबारात निकले, उस तरह की मैगजीन। सेम सिचुएशन जो आपके पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे हुए। तो जिस तरह से मुजाहिदीन को इस्तेमाल किया गया सोवियत यूनियन के खिलाफ, और फिर सोवियत यूनियन के गिरने के बाद फिर वहां के जो मुजाहिदीन थे वो आपस में लड़ना शुरू हुए, और फिर जिस तरह से पाकिस्तान में बम धमाके हो रहे हैं, तो वही सेम सिचुएशन आपके इराक में डेवलप हो रही है।
जी बहुत शुक्रिया, मैं फिर आ जाऊँगा डॉक्टर साहब की खिदमत में। अली शहबाज साहब, मैं आपसे यहाँ पर यह पूछना चाहूँगा कि जो इंसानी हकूक़ का दावा करने वाले हैं, जो इंसानियत के नाम पर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, उनको क्या ये नहीं मालूम कि ये इराक़ में असल कहाँ से आ रहे हैं? ये जो शिया और सुन्नी तमाम मज़ाहिब के लोगों को तहतेख कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं और इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है?
देखिए, तो खुद अदनान नेहान जो है इंसानी हकूक के मुदाफ़े हैं, अगर देखा जाए तो जो है इंसानी हकूक के आखिर मुदाफ़े होते तो अफगानिस्तान का ये हशर नहीं होता आज, इराक का ये हशर नहीं होता आज, या इसके पहले चले जाइए आप माजी तकरीबन रिसेंट पास में वियतनाम में जो है जंग नाफिज नहीं होती, वियतनाम में जो है कत्लेआम नहीं होता। किसके ज़रिए से हुआ, किसके तवस्त से हुआ? हद तक ये कहा जाता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो रही थी और अमेरिका के फ़ौजियों ने जो है जर्मनी के शहरों पर कब्ज़ा करना शुरू किया, वहाँ पर बिल्कुल जो है कत्लेआम हुआ, यानी जुर्मन अफराद का जुर्मन अफराद कत्लेआम हुआ, औरतों की बेइज्जती बेहरमती हुई, यानी एक दो केसेस नहीं बल्कि लाखों की तादाद में ये सब को छुपा गया। तो लिहाजा रोज़ अव्वल ही से इनको ह्यूमन राइट्स से कोई काम ही नहीं है। ह्यूमन राइट्स के सहारे पे, ह्यूमन राइट्स के शारात पे, ह्यूमन राइट्स के नारे के पीछे जो है तमाम जराइम अंजाम देते हैं जो आखिर इंसानियत के खिलाफ है, बशरियत के खिलाफ है, यानी इंसानियत के ऊपर दागदार धब्बा है। अगर ऐसा ना होता तो जो है आज मशरक़ वस्ता का यह हाल नहीं होता, लैटिन अमेरिका का यह हाल नहीं होता। अभी देख लीजिए आप चिली का जो मशहूर वाकया है ना, वहाँ पे जब आइलैंड की हुकूमत जो इलेक्टेड हुकूमत थी, वहाँ ने सी आई ए ने जो मदाखलत करके हुकूमत का तख्ता उठाया, उनको मारा गया, फिर पिनोशे को जो है लाया गया बरसरे का, और पिनोशे ने खतलो गारादरी का बाजार गर्म किया। हर जगह जो इनका यही हाल है इनका, अगर ये होता तो जो वाकई अवामी हुकूमत तस्लीम कर लेते। क्यूबा में इनकलाब हुआ आज से तकरीबन 50 साल के ऊपर, तो जो है जब हवाना में जब गवर्नमेंट आई थी फिडल कैस्ट्रो की, उनको चाहिए था कि जो उसको एक्सेप्ट कर लेना, लेकिन उसके बाद खिलाफ हो गए, सफारा हो गए, उसके खिलाफ सैंक्शन लगाए। तो यही हाल जो ईरान में हुआ आज से जो है 34 साल पहले, जब ईरान के अवाम हर खिते से, हर शहर से, हर गांव से जो है क़याम किए, और शाह की हुकूमत जो इस्तेदादी हुकूमत थी उसका तख्ता उल्टा, तो अमेरिका का वाकई जो है ह्यूमन राइट्स का मुदाफ़े होता तो अमेरिका को चाहिए था कि तस्लीम कर ले ईरान को। लेकिन आज तक देखिए अमेरिका यही कोशिश में है कि ईरान को जो है कैसे अंडरमाइन किया जाए, ईरान का जो है कैसे हुकूमत को ज़ईफ़ किया जाए, कमज़ोर किया जाए, टेररिज्म के ज़रिए हो, बॉयकॉट के ज़रिए हो, सैंक्शन के ज़रिए हो, या खुद सद्दाम के। अब देखिए दो रोज़ बाद माजरा चाहता हूँ सामीन से, दो रोज़ बाद जो है वो उसकी एनिवर्सरी है जबकि सद्दाम के ज़रिए से ईरान पर हमला किया गया था। 8 साल तक जो है जंग टूल खींची और 8 साल में जो इराकी और ईरानी दोनों का जो है खून नहाक बहता गया। तो सद्दाम का आलेकार था, जब देख सद्दाम से काम का ख़त्म हो गया तो ये लोग जो है इराक पर हमला किए। पहले जो है कुवैत का मसला आया, जंग हुई उसके बाद में, फिर जो है 2003 में सद्दाम के ख़िलाफ़ कार्रवाई किए और सद्दाम को हटाए और वहाँ मुसलत हो गए। और अमरीका जो है अमरीका के तसल्लुत के दौरान 1.2 मिलियन ये तो रफ एस्टिमेट है, कहा जाता है शायद बड़ी, यानी 12 लाख जो है आदमियों का, मर्द खवातीन और बच्चों का जो है खून नहाक बहा गया। किस किसके ज़रिए से बहा गया? आया इनको आप जो है ह्यूमन राइट्स के मुदाफे कह सकते हैं आप? अगर वाकई ह्यूमन राइट्स की इनको परवाह होती, इनको होती, तो मिस्र की हालत ही आज नहीं होती। अब आप देख लीजिए मिस्र में जो है जैसे भी सही एक हुकूमत जो है इलेक्शन ज़रिए से कायम हुई थी, उसको जो है उसका तख्ता उठा कर उसको गिरा कर हुकूमत को मिलिट्री को दोबारा लाया गया वहाँ पर। और फिर अगर ह्यूमन राइट्स के मुदाफे हैं तो देखें सऊदी अरब में क्या हो रहा है। आखिर सऊदी अरब में जो हुकूक हैं, आखिर सऊदी अरब की हुकूमत जो है वाकई जो है इंसानी हकूक की पाबंद है, इंसानी हकूक की जो है तस्लीम करती है, वहाँ पे नहीं कुछ नहीं, बहरीन में देख लीजिए आप, बहरीन में जहाँ के जो अमेरिका की जो है फिफ्थ फ्लीट का बहुत बड़ा अड्डा है, वह बेस है, अगर इराक हुकूमत के लोग हकूक़ बशर के मुदाफे होते उनको चाहिए था कि जो है कुछ मुज़ाकरात करें या जो उसको मजबूर करें उसको हट जाने के लिए, आले खलीफा को जहाँ के कोई नुमाइंदगी नहीं रखता, कोई उसकी जो है मकबूलियत महबूबियत ही नहीं है आवाम के दौरान, और वहाँ पर जो है लोग जो है बेकसूर मारे जा रहे हैं। हत्ता कि सऊदी अरब के फोर्सेज भी जो है दखालत कर चुके हैं वहाँ पर, हैं ऑक्यूपेशन हाउस कहना चाहता है, अमरीका खामोश है, गर्ब मगरब ममालिक खामोश है, सब साकेत हैं, हत्ता यूनाइटेड नेशन जो सीरिया के बारे में जोर शोर कर रहा है वहाँ कुछ नहीं। सीरिया में भी देखिए शाम में जो हुकूमत थी एक सेक्युलर हुकूमत थी, उन्हीं के नज़रिए से कह रहा हूँ मैं, यानी कोई इस्लामी हुकूमत नहीं थी वहाँ पर, सेक्युलर हुकूमत थी, सब को हक हकूक थे, हत्ता के जो अलवी जो प्रेजिडेंट था वो अपने दीन और आइन भी मुसलत नहीं किया वहाँ पर, ना बशार असद ना इनके वालिद हाफिज असद, यानी वहाँ का जो है जो कानून था हनफी फ़िक़्ह के मुताबिक था, मसाजिद में अहले सुन्नत की नमाज़ें होती थी, हत्ता के जो प्रेसिडेंट भी अहले सुन्नत के जमात में जो है शिरकत किया करता था, और वहाँ पे नया तफरखा और कहते हैं कि अलवी हैं फ़लाँ हैं चीज़ें ये हैं, हालांकि अलवी को दखली तो होंगे हर जगह जो है मुख्तलिफ अफकार के लोग रहते हैं रहा करते हैं उसमें कोई शक ही नहीं है, पर आप ही का कहना है कि जो डेमोक्रेसी सबको जो है जगह होना चाहिए, उसके बरखिलाफ़ जो उसके खिलाफ इल्ज़ाम लगाए वहाँ पर जो हमला किए टेररिस्ट को भेजा, ऐसे टेररिस्ट जो है दरंदगी के साथ मुजाहरा किए, आया अमरीका साखियत क्यों है, जबकि लोगों के जो हत्या के जो क्रिश्चन प्रीस्ट थे उनके गले काट कर फेंके गए, अमेरिका जो खुद दावा करता है कि हम जो है ईसा के आइन पर है ईसा के मजहब पर है, तो फिर जो है ये ईसाइयों की हिमायत में जो है अमेरिका अपना आवाज़ को बुलंद नहीं किया, आप फ्रांस और बरतानिया को जो है इनके पास कहाँ गए, अपने मजहब का पास गया जो कहते हैं कि हम वह मसीह हैं ईसाई हैं, तो जो है खामोश है। अब मौलूदा पे हाल ही में एक हफ्ते पहले का वाक़ा है, मौलूदा क्रिश्चियन आबादी है वहाँ पर, और वहाँ पे जो है उनका ये यलगार हुआ ये तफकीरों का और वहाँ पे तकफीरों का और वहाँ पे खतलो आरंग किए लेकिन फरार किए वहाँ से, अमेरिका साकेत है, उसके बरखिलाफ़ जो है गोता के बारे में या दूसरे बारे में अमेरिका जो है शोर मचाया कि हम जो ह्यूमन राइट्स के जो दिफा कर रहे हैं, अगर ह्यूमन राइट्स अगर होते तो इराक का ये हाल नहीं होता, अमेरिका जब वहाँ से हट चुका हट गया था तो CIA के एजेंट्स को मोसाद के साथ कोलैबोरेशन कर या सऊदी अरब की मदद से वहाँ पे बम के धमाके नहीं करना चाहिए था। अब बताइए इसका किसका हाथ है, बगदाद में जो आए दिन जो बम के धमाके हो रहे हैं, बगदाद में जो है लोगों का जो खून नहा के बह रहा है, मसाजिद पे अहले सुन्नत की हों या शिया की हों या बाज़ारों में या मदरसों में जो बम के धमाके हो रहे हैं किसके ज़रिए से हो रहे हैं, इसमें आया CIA का हाथ नहीं है, इसमें आया मोसाद का हाथ नहीं है, इसमें आया सऊदी अरब के जो एजेंसीज हैं या उनके जो नुमाइंदे या एजेंट्स हैं उनका हाथ नहीं है, यह दहशतगर्दी का खेल जो इन्होंने रचाया है। अब बताइए इनको क्या हुकूक़ बशर के मुताबिक कैसे, नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि हुकूक़ बशर के खिलाफ है। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने आज से 34 साल पहले जब अमरीका को जो है शैतान ने बुजुर्ग का लक़ब दिया था तो यूं ही नहीं कह दिया था जोश जज्बे में, सब चीज़ों का जायज़ा लेते हुए अमरीका के हालात देखते कहा था कि आखिर अमरीका की जो पॉलिसी है वो सिर्फ जो है इबलीसी पॉलिसी है, हर जगह फसाद और तफरका और इंसानियत के खिलाफ।
बहुत शुक्रिया आपका। रज़वी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी सऊदी अरब के बादशाह मलिक अब्दुल्ला ने इराक़ के 500 कबाइल रहनुमाओं और जो दीगर असर रसूख रखने वाली शख्सियात हैं उनको दावत दी अपने यहाँ, और ये उन पर बावर करना चाहते हैं और उन पर ये जाहिर कराना चाहते हैं कि आप मजलूम हैं, आपके ऊपर एक ग्रोह मुसल्लत है और आप अपनी अलग हुकूमत बनाएं वगैरह वगैरह। इस मसले को लेकर इराक़ के तमाम ग्रोहों ने, चिखा वो शिया हों ख़ा वो सुन्नी हो, ख़ा वो कुर्द हो, ख़ा वो अरब हो, ख़ा वो तुर्कमान हो, सब ने इस पर शदीद मुखालफत और बरहमी का इजहार किया और कहा है कि ये हमारे मुल्क में बराह रास्त मुदाखलत है। सऊदी फरमा रवा के इस ताज़ा तरीन इकदाम पर आप क्या तबसरा करेंगे?
देखें, ये पुरानी टैक्टिक्स हैं, ये जो है मोनकीज़ और जहाँ पर हुकूमत जो है अवाम की नहीं होती है तो वो मुल्क और वो लीडर्स कोशिश ये करते हैं कि पैसे के बलबूते पर या ताकत के बलबूते पर वहाँ पर जो है इंटरफेरेंस किया जाए। ये जैसे मैंने कहा हिस्टोरिकली पुरानी टैक्टिक्स है, माविया ने भी यही टैक्टिक इस्तेमाल की थी जब वो शाम पर हुकूमत करता था, आया पैसे के बलबूते पर या ताकत के बलबूते पर लोगों को जो है अपनी तरफ खींचता था, हक से दूर करने की कोशिश करता था। तो अगर यानी कि सऊदी अरब के बादशाह और रूलर्स अगर ये चाह रहे हैं कि अपने पेट्रो डॉलर्स के बलबूते पर इराक में इंटरफियर कर कर वहाँ पर कुछ और फितना फिसाद करने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में उन्हें यानी कि इसमें कोई मफाद नहीं पहुँचेगा, क्योंकि इस वक्त عراق کی عوام جیسے دوسرے برادران نے فرمایا کہ وہ یہ جان رہے ہیں کہ ملک کی یونٹی بہت اہم ہے اور شیعہ اور سنی مل کر حکومت چلا رہے ہیں، تو یقینی طور پر عوام یعنی کہ 80-90% نہیں چاہتے ہیں کہ ملک میں فساد ہو، ملک میں سیکٹیرینزم ہو، ملک میں ٹرائبلزم ہو کسی طرح کا، تو یہ کوششیں وہ کرتے رہیں گے۔ بہرحال اس کو اگر آپ دوسری طریقے سے دیکھیں تو جو کوشش سعودی کر رہا ہے وہ سعودی خود جو ہے اپنی یعنی کہ انڈیویجول طور پر نہیں کرتا ہے، یہ کوشش کے پیچھے جو ہے امریکہ کا ہاتھ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سو ہے اسرائیل کا۔ ہر چیز جو ہے مڈل ایسٹ میں جو اس وقت ہو رہی ہے وہ جو ہے مسلمانوں کو ویک کیا جائے کہ اسرائیل کی پوزیشن اسٹرانگ ہوتی جائے، تو چاہے وہ سیریا کی سچویشن ہو، چاہے وہ لبنان میں ہو، چاہے وہ عراق میں ہو، اس کے پیچھے جو ہے مین ایم یہ ہے کہ زائنس حکومت وہاں پر جو ہے قائم رہے اور وہاں پر جو ہے اپنا جو ہے مشکلات جو اب حماس کے لیے، فلسطین کے پبلک کے لیے جو کریٹ کر رہے ہیں وہ زائنزم وہ کنٹینیو رہے۔ آپ دیکھیں گے پچھلے 2-2.5 برس سے جو یہ عرب اسپرنگ کی ہوا جو چل رہی ہے مڈل ایسٹ میں، اسرائیل اور نیو لینڈز آکیپائی کر رہا ہے، نیو ڈیولپمنٹس کر رہا ہے اور وہاں پر جو جتنی مشکلات وہ پیش کر رہے ہیں فلسطین کے خلاف اس کا کہیں میڈیا میں کوریج نہیں ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ جتنا پرابلم یہ مڈل ایسٹ میں اور مسلم ممالک میں ہوتا جائے گا تو اسرائیل پر کوئی بات نہیں کرنے کے لیے، کوئی گفتگو نہیں کرے گا، تو یہ ایک اور پلان دکھائی دیتا ہے جس کی بنا پر جو ہے اگر عراق میں فتنہ اور فساد زیادہ برپا ہو تو اسرائیل سیف ہوتا جائے۔ اور سیریا کی سچویشن میں بھی یہی تھا کہ سیریا پر جو اٹیک کرنے کی کوشش چل رہی تھی وہ یہی تھا کہ اسرائیل کا پروٹیکشن ہو۔ یقین جانے کہ سچویشن جو ہے یہ جتنی خراب کر رہے ہیں عراق میں، اس کا جو ہے نقصان یقینی طور پر سعودی عربیہ پر اور خلیجی ممالک پہ ہوگا، کیونکہ یہ ان ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ رولرز ہیں، مونارکیز ہیں، اور یہ زمانہ، یہ پیریڈ، ہم جس صدی میں رہ رہے ہیں اس زمانے میں مونارکی کہیں پر بھی پبلک نہیں چاہتی ہے، پبلک چاہتی ہے کہ وہ اپنی
جی بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا۔ ڈاکٹر راشد خان صاحب، بہت سے مبصرین کا یہ کہنا ہے، اسلام کا درد رکھنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے امریکہ اور سعودی عرب کی طرف سے، خاص طور پر تکفیری گروہوں کو وجود میں لا کر، اس سے نہ صرف یہ کہ مسلم ممالک کو کمزور کرنا بلکہ جو ہماری اصل دینی اور اسلامی تعلیمات ہیں ان کو بھی کمزور کرنا اور ان کو بھی بدنام کرنا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ یہ فتوے دیے جاتے ہیں تکفیری مفتیوں کی طرف سے کہ فلاں مذہب کے لوگوں کا خون بہانا جائز ہے، ایک کماروں کے تو بہشت ملے گی، اور تازہ ترین تو واقعہ جو انتہائی افسوسناک ہے، اسلامی تعلیمات کو سبوتاج اور کمزور کرنے کی جو ایک سازش، اس کے تحت سعودی عرب کے بعض تکفیری مفتیوں نے یہاں تک فتویٰ دے دیا ہے کہ وہ لوگ جو شام میں لڑ رہے ہیں بشار اسد کی حکومت کے خلاف، وہ جہادی نکاح کر سکتے ہیں اور ان کے لیے اپنی خواہشات نفسانی کو مٹانے کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی ماؤں بہنوں سے بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ کون سا قرآن، کون سی حدیث اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ کیا ان کا قرآن الگ ہے؟
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ اس طرح کی مہم، اس طرح کے گروپ سے کافی ایمرج کر رہے ہیں اور اس میں بہت ساری باہر کی فنڈنگ ہے اور اس میں جو سعودی انٹیلیجنس ہیں اس کے بھی لوگ کافی ایکٹیو ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ ہندوستان کو دیکھیں، پورے جنوبی ایشیا کو دیکھیں، تو یہاں پہ جو عرب آتے تھے تو اس میں تو صحابہ کرام آئے، اس کے بعد تابعین آئے، تبع تابعین آئے، بزرگان دین آئے، صوفیہ کرام آئے، لیکن کبھی گن لے کر کے لوگ نہیں آئے۔ تو 1986 کے دوران آپ دیکھیں گے کہ یہ وہاں پاکستان میں اور افغانستان کے بارڈر پہ جو عرب ہیں وہ گن لے کر کے آئے، اور وہ عرب سے آئے، عرب ملکوں سے آئے، سعودی عربیہ سے آئے۔ تو افغانیوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم لوگ تو مجاہدین ہیں، ہم سوویت یونین کے فوج سے لڑ سکتے ہیں، آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے جب اپنی بات کہی، جب اپنے تکفیری باتیں کی، तो उसमें तीन चार लोगों को मार भी दिया गया, मतलब अफगानियों ने मारा। तो आप ये देखिए कि अफगानिस्तान के पूरे मुहिम में अरब कहाँ से आ गए, मतलब कौन, किसने लाया अरब को, कौन लोग थे जिन्होंने इसकी स्ट्रेटजी बनाई, वहाँ पे अरबों की क्या ज़रूरत थी। मुझे नहीं लगता है कि पैलेस्टाइन में किसी और किसी अरब या किसी भी अफगानी की ज़रूरत है, उसी तरह से अफगानिस्तान में किसी भी अरब लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक नया हथकंडा बन चुका है, इसमें बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं, इनकी बहुत अच्छी खासी फंडिंग है, इनकी बाज़ाब्ता इनकी ट्रेनिंग हो रही है। और बल्कि मैं ये कहूँगा कि आजकल इस तरह के लोग काफ़ी सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, इस्लाम को यूट्यूब के जरिए फैलाया जा रहा है, उसमें कई तरह की तस्वीरें और कई तरह की वीडियो क्लिपिंग्स दिखाए जा रहे हैं ताकि नौजवानों में तशद्दुद हो, एक्सट्रीमिज्म आए। तो ये एक बहुत ही ख़राब डेवलपमेंट है, और इसी वजह से आप देखेंगे कि कुछ गिरोह जो कि सही से इस्लाम को नहीं जानते, इस्लाम को पेश नहीं कर सकते किसी भी तरह से, वो इस तरह के मुहिम में शामिल हो रहे हैं। और इसमें तशद्दुद है, दहशतगर्दी है, लोगों की जान लेना है, कार बॉम्ब ब्लास्ट है, बहुत सारी चीज़ें जो सीरिया में आप देख रहे हैं, इसी तरह से लीबिया में भी इसी ग्रुप ने किया था, इसी तरह से यही ग्रुप जो है इराक में वो बॉम्बिंग कर रहे हैं जगह जगह पे, मतलब मसाजिद में और मार्केट्स में। तो ये जो ग्रुप्स है नेचुरली इसके पीछे मतलब सऊदी इंटेलिजेंस का हाथ है। लेकिन आप जानते हैं कि स्टीव कॉल की भी किताब में काफ़ी क्लियर है, अब ब्रूस रिडल साहब की भी किताब में बहुत क्लियर है, वाहिद ब्राउन की जो किताब अभी मार्च में छपी है हैचेट इंडिया से, उसमें भी क्लियर है कि जो सऊदी इंटेलिजेंस है GID वो काफ़ी क्लोज है, उसकी वर्किंग रिलेशनशिप है CIA से। तो नेचुरली जो अमेरिकन्स हैं या जो सऊदी जो इंटेलिजेंस हैं वो नहीं चाहते हैं कि वहाँ पे जो जमहूरी निज़ाम है इराक में वो स्ट्रांग हो, या जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात बशार अल असद ने कही थी आपके मार्च में पिछले साल, उस पर वो अमल करें, वहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल सेटलमेंट की सिचुएशन नहीं हो, नहीं बने, और इसको तबाह करने के लिए, पूरे अमन को बिगाड़ने के लिए ये सब ग्रुप जो पैदा हुए हैं तशद्दुद भड़काने के लिए, लोगों में तफरका और सेक्टेरियन हेट्रेट को बढ़ाने के लिए, ये बहुत ही ख़राब डेवलपमेंट है। और मैं ये समझता हूँ कि इससे ज़्यादातर नुकसान खुद मुसलमानों का है और ज़्यादातर नुकसान सुन्नी ग्रुप का है, इसलिए कि ये सुन्नी से बिलोंग करते हैं और एक बहुत ही मॉन्स्टर इमेज पेश किया जा रहा है, और इससे जो हमारी मुखालिफ ताकतें हैं इनको काफ़ी फ़ायदा होगा।
जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने कीमती वक्त हमें इनायत किया। हमारे पास अब वक्त दो ढाई मिनट से ज़्यादा का नहीं बचा है। अली शहबाज साहब, अभी करबला मौला में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें इराक के शिया और सुन्नी उलमा सभी शरीक थे, और सब ने ये जो तकफीरी लानत मारज वजूद में आई है इसके खतरा से दुनिया भर के मुसलमानों को आगाह करने की कोशिश की है। तो जाहिर है ये तकफीरी जो ग्रोह है तो इसकी जड़ें काफ़ी पुरानी अब्दुल वहाब के ज़माने से, लेकिन 2006 के बाद से इसको बाकायदा तरीक़े से एक मुनज़म शक्ल में जो है वो पेश किया गया। तो अगर ये तकफीरी ग्रोह इलाके में सरगर्म हो जाता है तो इंसानियत का क्या बनेगा, मुसलमानों की तो दूर की बात,
इंसानियत का जनाजा निकल जाएगा इंसानियत का। आप देखें ये तकफीर ग्रोहों की जो है साजिशों के नतीजे में मुसलमान का नहा खून बह रहा है, यानी गुज़िश्ता 10-12 साल में जो मुसलमान का खून बहा है इन्हीं गर्दन पर है, और जो है लाखों की बल्कि जो है तादाद में बहा है खून। इनका असल ख़तरा इनको जो है अपने खुद जो सऊदी अरब कहा जाता है वो मुल्क से है। अब इसकी जड़ें देखिए कैसे वजूद में आया, कैसे तशकील पा गया, ये बरतानिया की सियासत थी जो वहाबियों का, अब्दुल वहाब के पीछे भी बरतानिया का हाथ था, उनसे नया मसहब बनाया गया था कि तफरा डालने के लिए, जबकि ईरान में बाहियों को जो है तरजीह दी गई, बाहियत की बिना डाली गई थी, और पंजाब में जो है उसके बाद कुछ अरसे बाद जो है गुलाम अहमद खादियानी को खड़ा किया गया था वो उन्होंने भी। तो लिहाजा बरतानिया की कोशिश थी कि अब्दुल वहाब को, हत्ता कि अब्दुल वहाब के खिलाफ उनके भाई ने भी किताब लिखी है, अगर मैं इश्तबा नहीं करूँ तो सवार खिलाहिया किताब का नाम है। खुलासे बहरहाल जो है ये जो आया 1932 में एक नया मुल्क कबायली सरदार के लिए बनाया गया जिसका काम जो है लूटना था, बल्कि हाजियों काफिल लूटा करता था, और आज भी जो है उस हुकूमत को सऊदी अरब कहते हैं वहाबियों की जो है उसमें तादाद सिर्फ 12% से ज़्यादा नहीं है, ये 12% जो है हुकूमत कर रहे हैं तकरीबन 88% पे। उनको ख़तरा है कि अगर इराक वाकई स्टेबल हो जाए, एक डेमोक्रेट हुकूमत आ जाए, बहरीन में डेमोक्रेसी आ जाए और बहरीन के आवाम अपना हक़ हुकूक हासिल कर लें, तो फिर ये जो پرشین گلف کا جو ایسٹرن پروونس جو کہا جاتا ہے سعودی عرب میں, وہ علاقہ جس پہ وہابیوں کا علاقہ ہی نہیں تھا, وہ وہاں پہ انہوں نے جو ہے 1930s میں اس قبضہ کر کے اپنے زیر اثر کر لیا اس کو, اور وہاں کے جو شیخ نشین صاحب کا معاہدہ بھی کیا گیا تھا کہ اس مدت کے بعد جو اس کو چھوڑ دیں گے, لیکن آج تک نہیں چھوڑا, اور تیل وہیں سے نکلتا ہے, اور وہ تیل جو ہے وہاں کے عوام کو بھی جو ہے فائدہ نہیں پہنچاتا, وہ غربت میں ہے وہاں کے عوام, اور یہ تیل جو ہے ناجائز طریقوں سے دہشت گردی میں استعمال کیا جاتا ہے, تو ان کو خطرہ ہے اگر ڈیموکریسی اسٹیبلٹی چوطرف آ جائے تو پہلے یہ علاقہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. رہا دوسرے علاقے ہیں یمن کے بارڈر پر, نجران ہیں, جیزان ہیں, اسیر ہیں, یہ علاقے بھی جو ہے یمن کے علاقے ہیں, اور خود اہل سنت کے جو دوسرے مکاتب فکری ہیں جیسے کہ حنبلی ہیں, حنفی ہیں, ان کے خلاف ہیں, حجاز بھی بہت بڑی تعداد جو اہل سنت کے خلاف ہے, تو لہٰذا خطرہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ سے حکومت چلے جائے گی. اور
بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین, آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. اس وقت نہ صرف یہ کہ عالم اسلام کو خطرہ ہے بلکہ اسلامی تعلیمات کو خطرہ ہے, اور نہ صرف اسلامی تعلیمات کو بلکہ پوری انسانیت کو خطرہ ہے. یہ جو تکفیری گروہ, یہ جو تکفیری مفتی, اور یہ جو تکفیری فکر معرض وجود میں آئی ہے اور لائی جا رہی ہے, اور جس کی فنڈنگ سعودی عرب امریکہ کی طرف سے ہو رہی ہے, اس نے تمام تر انسانی رشتوں کو تار تار کر کے رکھ دیا ہے. اور بہرحال جس طرح سے کربلا مولہ میں تمام اہل سنت اور اہل تشیع کے علماء کرام نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اگر عالم اسلام کے مفکرین, دانشوروں اور علماء نے اس طرف خاص توجہ نہ دی اور تکفیری فتنوں کو روکنے کی کوشش نہ کی تو بہرحال کافی دیر ہو چکے گی, اور نہ صرف اسلام بلکہ انسانیت بھی تار تار ہو کر رہ جائے گی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس عزیزی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ آپ کا.